عربی میں کہتے ہیں الصبر من الرحمن والعجلة من الشیطان. انسان کی طبیعت کے اندر عجلت پسندی پائی جاتا, بس جلدی ہو جائے, فوراً ہو جائے. وہی چیز جب ہم اجتماعیت میں آتے ہیں وہی چیز پھر ہماری ایک خیر کے حوالے سے بھی بن جاتی. یہ کام اتنا لمبا عرصہ, اتنا وقت, فوری فوری سارا کچھ ہونا چاہیے. بہرحال صرف اشارہ کر رہا ہوں, باقی تفصیل سے تو گفتگو فرمائیں گے. اس وقت کا موضوع ہے اقامت دین اور عجلت پسندی. تشریف لا رہے ہیں نائب ناظم اعلی وسطی پاکستان انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے صدر محترم جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وقال عز وجل لَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ, وقال عز وجل وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. امیر محترم اور معزز رفقائے گرامی اور معزز حاضرین, وہ جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اقامت دین کی جد و جہد اور اجلت پسندی. اجلت جلدی کو کہتے ہیں, جیسے ابھی عامر خان صاحب فرما رہے تھے کہ جلدی سے کوئی کام ہو جائے. اصل میں اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا محجوب ہو جانا ہے, کہ انسان یہ بھول جائے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے. جب یہ چیز انسان کے فوکس سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر انسان میں جو بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, ان سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ انسان میں دین کے کام میں اور دنیا کے کاموں میں اجلت پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس سے بے شمار خرابیاں واقع ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم سامنے رکھیں اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قدم بقدم چلا کر, مختلف مراحل میں سے گزار کر اس دنیا میں کامیابی سے ہمکنار کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اپنے صحابہ کے تعاون سے اللہ کے دین کو غالب کر دیا, بلکہ 21 سالی میں غالب کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے دو بڑے نمایاں دو مراحل ہیں, ایک اس کا مکی دور ہے اور ایک اس کا مدنی دور ہے. مکی دور میں اگر دنیاوی جو پروگرس کے معیارات ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے ہم جائزہ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچیومنٹ کیا ہے, 100-150 افراد. اب دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ تبصرہ بھی کر دیا کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ معاذ اللہ، لیکن اصل میں کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچیومنٹ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. یعنی بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر وہ مقصد تو تھا، لیکن آپ کے پیش نظر صرف اتنے سے افراد نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً چاہتے ہوں گے، ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ سارا مکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور قرآن مجید کے جو لوگ باقاعدگی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خیال آیا یا کچھ مہربانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی، عبداللہ ولید بن مغیرہ جیسوں نے، کہ آپ تھوڑا سا ذرا اپنی دعوت کو نرم کر لیں تو میں آپ کی قریش کے ساتھ صلح کرا سکتا ہوں، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا اس سے کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ قناعت کیجئے اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے آپ کو عطا کیے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو راضی کرنا ان کا مقصد ہے. مقصد وحید اپنے رب کو راضی کرنا ہے. لا تعدو عیناک عنہم، آپ ہرگز اپنی نظریں ان سے نہ پھیریں. تُرِیدُ زِینَتَ الْحَیَاتِ الدُّنْیَا، کیا آپ دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے ہیں؟ اب اس کو ایگزیکٹلی سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شرفاء میں سے بھی کچھ عطا فرمائے ہیں، حضرت ابوبکر بھی انہی میں ہیں، حضرت عثمان بھی انہی میں ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، اسی طرح اور شرفاء میں سے بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے نچلے طبقوں سے تعلق رکھتی ہے. غلاموں کا طبقہ ہے، جوانوں کا طبقہ ہے، یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے، بلکہ بلا شبہ ہمارا ایمان ہے کہ ذہین ترین انسان تھے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو ذہین ذہن عطا فرماتا ہے، کام کرنے والا ذہن عطا فرماتا ہے، تو وہ کام کرتا ہے. اب وہ کام کرتا ہے تو ذہن کی جو کام ہوتا ہے اس میں کیلکولیشن ہوتی ہے. اب وہ کیلکولیشن یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس قبائلی معاشرے میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جب تک قبائلی سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. جب تک قبائلی سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا بالکل فطری بات تھی. اگلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ولا تطی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، یہ تو وہی ولید بن مغیرہ کے کردار کا ذکر ہے کہ مت کہنا ماننا، مت ڈکٹیشن لینا ان سے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہو حق تو میرے رب کی جانب سے ہے، یا جو حق ہے وہی کہو، آپ کے رب کی طرف سے جو حق ہے وہی کہو. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ سرداروں کے بغیر مقصد پورا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں کو گھاس ڈالنے کی، ان کو انگیج کرنے کی، انہیں انٹرٹین کرنے کی اجازت نہیں دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، لیکن فارچونیٹلی ایک سردار آئی گئے کوئی تو ملنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید نصرت دے دی ہے، اور بیچ میں آ گئے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں ڈانٹا نہ ان سے کہا کہ بیٹا ٹھہر کے آ جانا، صرف ذرا فطری طور پر ناگواری کے اثرات وہ آ گئے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی سے منع کیا کہ عبس و تولى عن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. سب کو معلوم ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیرت انبیاء کو اگر آپ قرآن مجید میں سے دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ قوم کو خطاب کیا، لیکن جواب قوم نہیں دیتی، جواب سردار دیتے ہیں. لیکن انبیاء کرام سرداروں کے آبجیکشنز کا جواب بھی یا قومیں کہہ کر دیتے ہیں یا ایو الملو کو کہہ کر نہیں دیتے. اب یہ اجرت پسندی جو ہے، یہ تو اصولی بات ہو گئی، میں نے اصولی بات بتائی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ بڑھنے کی وجہ سے آج کے دور میں آ جائیں. آج اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ فلاں طبقہ جو ہے یہ ہے وہ اصل امپورٹنٹ طبقہ، اگر یہ متاثر نہیں ہوتا، یہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ چھوڑ کر قرآن مجید کے صرف انہی حصوں پر فوکس کرنے لگیں گے کہ جو اس طبقے کو جس کے بارے میں میرا یا کسی اور کا یا آپ کا جو بھی دین کی دعوت دینے والا ہے، تنظیم کا رفیق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طبقہ امپورٹنٹ ہے، لہذا وہ اسی کو فوکس کرنا شروع کر دے گا اور دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آؤٹ آف فوکس ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں، خود اپنے اندر ہماری جو کوتاہی ہے کہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا سبجیکٹ آخرت ہے. قرآن مجید کا سب سے زیادہ فریکوینٹ سبجیکٹ جو ہے وہ آخرت ہے، لیکن تنظیم اسلامی کے رفقا، ہم تنظیم اسلامی کے مدرسین، مترجمین دورہ ترجمہ قرآن، آخرت کی آیات سے تو یوں کر کے گزرتے ہیں، اور جو دنیاوی باتیں ہیں ان پر ہم خوب ڈیرا لگا کر خوب وقت دیتے ہیں ان کو. یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو سامنے ذرا سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے دل کی کلی کھل جاتی ہے، ہاں کچھ انٹلیکچوئل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا خوب اچھی طرح سے سمجھائے جائے دنیا کے معاملات، اور وہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی اس کو ہم سر بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے کہ کسی مصحف کو کہیں بھی آپ کھول کے دیکھیں تو وہاں پر آخرت کا تذکرہ ضرور ہوگا. باقی سارا قرآن مجید کیا ہے، وہ موٹیویٹو ہے، موٹیویٹ کرنے والا ہے، جذبے کو ابھارنے والا ہے، ہمارے اندر ایمان پیدا کرنے والا ہے، جذبہ پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جو قرآن مجید کا حصہ ہے وہ ہمارے فوکس سے آؤٹ ہو گیا ہے. پھر اوپر سے ہم شکوا بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کام کچھ نہیں کر رہے، اچیومنٹ ہماری کچھ نہیں ہے. جذبہ تو پیدا ہوتا ہے اس حصے سے جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سنائیں دوسرا اور اس سے مقصد وہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ صحابہ کرام کو بھی اسی طرح وقتاً فوقتاً یہ خیال آتا رہا کہ جلدی فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور بعض موقعوں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذہن یہی تھا، اس لیے واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ لا تعجل علیہم، ان کے خلاف فیصلے میں جلدی نہ کیجیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ مانگتے ہیں. پھر اسی اجرت پسندی کا نتیجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یعنی بار بار کے وہ جو کچوکے لگائے جاتے تھے، اگر تم رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، تو یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آیا، اس لیے کہ وہ خیال غلط نہیں تھا، بڑا جینوئن خیال تھا کہ اے اللہ میں تیرا سچا رسول ہوں، اور یہ اسی کی ثبوت مانگ رہے ہیں تو تھوڑا سا کوئی ثبوت دکھائی دے. یعنی قرآن مجید کی جو سخت ترین آیات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ایک مسلمان جو ہے وہ کانپتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ زیادہ ہی ایگر ہو گئے ہیں تو پھر آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں کوئی سرنگ لگا لیجئے اور انہیں نشانی لا کر دکھا دیجئے، ہماری حکمت میں نشانی دکھانا نہیں ہے. کتنی سخت بات ہے. تو جو بھی جدوجہد کرے گا دین کے راستے میں، کوئی جرم نہیں ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ بھئی کچھ ہو، نظر بھی آئے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم اگر وفادار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا. سورہ عنکبوت قرآن مجید کی ایک بڑی خاص سورت ہے کہ جس میں پورا پہلا رکوع جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ اس راستے میں آئے ہو تو تمہیں مصائب برداشت کرنے پڑیں گے, جھیلنے پڑیں گے, بڑے بڑے سخت تقاضے ہوں گے. لیکن اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم لازمن ضرور بے ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ راستے یہ وہ راستے نہیں ہوں گے کہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. یعنی ہماری ساری نظر جو ہے وہ دنیا کے راستے پر ہوتی ہے کہ اچھا کیلکولیشن میں یہ راستہ کھل گیا, اس پہ چلیں گے, ایسے ہوگا, پھر ایسے ہوگا, پھر ایسے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جدوجہد کا آپ جائزہ لیجئے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے مرحلے کی خبر تھی کہ آگے کیا ہو. یعنی مکہ مکرمہ میں پہلے تو وہ کہ آپ کے خیال تھا ہوگا, اور ہر دائی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ میری دعوت جو ہے وہ حق ہے اور ہر سمجھدار آدمی میری دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کرے گا. مکہ مکرمہ میں وہ نہیں ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال تھا کہ یہ چونکہ امیین ہیں اور انہیں نبوت کا, رسالت کا, وحی کا کوئی تصور نہیں ہے, آخرت کو بھی نہیں مانتے, تو اہل کتاب ان تمام نظریات کو مانتے ہیں, شاید میری دعوت جو ہی اہل کتاب تک پہنچے گی وہ آگے بڑھ کر قبول کر لیں گے. لیکن وہ بھی نہیں ہوا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ریزسٹنس کا سامنا مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد وہ یہود سے ہوا ہے. اتنی پریشانی جو ہے وہاں لائق نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے یہ دو ادوار جو ہیں, مکی دور, مدنی دور, مکی دور میں ویزیبل پروگرس یعنی نظر آنے والی جو ترقی ہے اس کام میں وہ بہت کم ہے, لیکن مدینہ منورہ میں اس سے کہیں زیادہ ہے. 8 سالوں کے اندر مکہ فتح ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. تو اصل میں کیا ہے جو میں نے 3 آیات ابتدا میں تلاوت کی ہیں, اب لوگ شاید حیران ہو رہے ہوں گے کہ اجرت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. سورہ تغابن کی وہ 3 آیات تھی, ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں آتی کوئی مصیبت, یہ عام ترجمہ ہے, لیکن اصاب یصیب کے معنی کچھ بھی پڑھنا, یعنی بی فالز, کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ کی اجازت سے. ومن یومن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا. یہ دل کی رہنمائی کیا ہے؟ یعنی انسان کے دل میں وہ نظر آتا رہے اس کو کہ نہیں نہیں, اگرچہ یہ سب راستے بند ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا راستہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ کے ریسورسز جو ہیں وہ انکاؤنٹڈ ہیں, بیونڈ لمٹس ہیں, ہمارے وہم و گمان سے بہت آگے ہیں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کھلا راستہ کہ مشکل ترین معاملات میں بھی انسان کو وہ راستہ کھلا نظر آئے کہ نہیں, اگرچہ یہاں بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ریسورسز ہیں, اللہ تعالیٰ اسی میں سے کام نکال سکتا ہے. تو وہ میں یومن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام وہ سوچنا نہیں ہے کہ اگلا مرحلہ کیسے طے ہوگا, تمہارا کام ہے واطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ کے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, لہذا مومنوں کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سورۃ طلاق 28ویں پارے کی سورت ہے, اس میں اس کا پہلا رکوع تو پورا طلاق ہی پر گفتگو کرتا ہے تقریباً. بڑی عجیب سورت ہے یہ, اس میں بار بار تقویٰ کو حکم دیا گیا ہے. اس کی دوسری آیت جو ہے اس کے اختتام سے ذکر شروع ہوتا ہے تقویٰ کا, ومن یتق اللہ, اور پھر ایسا معلوم ہوتا ہے جو سورت میں اسی گردان ہے, ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ. حالانکہ طلاق دینے کے بعد خوف خدا اس کا کوئی ہمارے ذہن میں کوئی سانچہ بنتا نہیں، لیکن کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے تو فرمایا کہ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی طلاق کے ان احکام کی نصیحت کی جاتی ہے ان کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہو گئی اور غلطی سے ایک چلا گیا کوئی وکیل صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے کچہری، تو وکیل صاحب جو ہیں اس کے پاؤں پتھر سے زمین نکال دیں گے کہ بھئی تمہارے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خواہ یعنی مرد والی سائٹ کا وہ فریق چلا جائے یا دوسرا فریق چلا جائے، اور کہیں گے کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ دو مقدمے آپ بھی جھوٹے جو ہیں وہ دائر کر دیں، اور اچھے اچھے دیندار لوگ کیونکہ خوف خدا نہیں ہوتا جھٹ تیار ہو جاتے ہیں مقدمے تیار کرنے کے لیے. لیکن یہاں کہا کیا جا رہا ہے، تم اللہ سے ڈرو، وہ بیوی کے جس کے ساتھ تم نے 8 سال گزارے ہیں اور تمہیں یقین ہے کہ وہ پاک باز ہے، اب صرف تھوڑا سا حق مہر بچانے کے لیے تم جھٹ تیار ہو جاؤ گے اس کے لیے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے، اس کو ادروائز ظاہر کرنے کے لیے، یا وہ دوسرا فریق جو ہے وہ کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی ری ایشورنس کیا ہے، میں یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا، اس کے لیے مخرج نکالے گا، نکلنے کا راستہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جو اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. پنجابی کا لفظ ہے وہ زیادہ بڑا سوٹیبل لگتا ہے مجھے، اللہ اپنے کام کو توڑ چڑھانے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگلی بات کیا فرمائی، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اگر ہم تقدیر کو مانتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے، تو پھر تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹ آتی ہے، پھر رکاوٹ آتی ہے، پھر رکاوٹ آتی ہے، لیکن بات آگے کیسے بڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن پر عمل کرتے رہے، اور ہر جو نیا مرحلہ آیا وہ پہلے سے بہتر نکلا. آپ میں سے سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی زندگی کا مختلف اینگل سے جائزہ لیں. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا ہے. یعنی بہت سے ایسے مراحل ہوں گے کہ جس میں آپ سمجھتے رہے کہ اوہو میں بڑا محروم رہ گیا، لیکن اسی محرومی کے ساتھ، محرومی انٹرمیڈیٹ کامنس میں کہہ رہا ہوں، اسی محرومی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کوئی نہ کوئی کنیکشن کروایا اس تنظیم کے ساتھ، تو آپ یہاں بیٹھے ہیں. میں اپنی مثال سوچتا ہوں تو جو بھی ایف ایس سی میں پری میڈیکل پڑھتا ہے اس کو ایم بی بی ایس کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور ایم بی بی ایس میں داخلہ نہ ملنا ایک بڑی ڈپریویشن ہوتی ہے، اس محرومی ہوتی ہے. مجھے بھی نہیں ملا داخلہ، بی ڈی ایس میں داخلہ ملا لاہور میں، ورنہ میں بہاولپور آ جاتا قائد اعظم میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے، تو نہ ڈاکٹر صاحب کا میں درس سنتا، نہ ملاقات ہوتی، نہ تنظیم کا تعارف ہوتا، اور نہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا یہ خطاب کر رہا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر مہربانی تھی کہ مجھے ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں ملا، لاہور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا، ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ کا درس سنا، اور تنظیم اسلامی کی رفاقت کا شرف حاصل کیا. ویسے بھی زندگی کے کسی اینگل میں سے آپ دیکھ لیں، جہاں بھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ اوہو محروم رہ گیا، لیکن آگے چل کر پتا چلا کہ وہ محرومی نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اصل میں بات ان دونوں باتوں کو جوڑ کے رکھیے گا، ہماری ذمہ داری اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اس کا طریقہ کیا ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول. باقی وہ جو ہمارا مقصد ہے وہ کیسے حاصل ہوگا اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مایوس ہوئے، طائف گئے، طائف میں ایک دن میں وہ کچھ ہوا کہ جو پورے 10 سالوں میں مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا. آپ واپس آئے, ایک مشرک کی پناہ لینی پڑی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب کی. اور معراج کا بھی جو حاصل میں سمجھتا ہوں, اس ٹائم پر کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, گھبرا مت. اور واقعی وہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اور اس میں اختلاف ہے کہ معراج 10 نبوی میں ہوئی, 11 نبوی میں. محمد ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری روایات نقل کر کے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں کنکلوژن یہ نکالا ہے کہ معراج 11 نبوی میں ہوئی. اور اگر تاریخ وہی ہے 27 رجب, تو رجب تو اینڈ ہو گیا تقریباً, اس کے بعد شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ اور پانچواں مہینہ ذیلحج کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے وہ کھڑکی کھولی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں نہیں تھی. اور مدینہ منورہ کے وہ 5 یا 6 افراد آپ سے ملے رات کے اندھیرے میں, ایمان لے آئے. اگلے سال 12 آئے, بیت اقبا اولا ہوئی. اور اگلے ہی سال پھر 75 افراد آئے اور پیشکش لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے آلٹرنیٹ بیس عطا کر دیا. اب اسی میں دیکھیے گا ایک اور اینگل سے کہ فرض کیجئے مکے کے سارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے, یا کچھ افیکٹو سردار ایمان لے آتے خاندانوں کے, اور وہ آپ کو کرسی صدارت پر بٹھا دیتے, جیسا کہ پیشکش بھی ہوئی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کیا, تب بھی اقامت دین ممکن نہیں تھی. یہ جو کسی ادارے کے کسی ایجنسی کی طرف سے اگر آپ کو کرسی وزارت اعظم پر یا کرسی صدارت پر بٹھایا جائے تو آپ کام نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے کسی جگہ لے کے جاتا ہے تو پھر سردار شردار کو نہیں رہتا. ان الملوک اذا دخلوا قرية جعلوا عزة اهلها اذلة, پھر جو ہے وہ اس امیر کی, اس جماعت کی اصل حیثیت ہوتی ہے. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جب یہ چیز انسان کے فوکس سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر انسان جلدی کرتا ہے. اور وہ جلدی کیا ہوتی ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ طریقہ تو یہی ہے, لیکن اب کیونکہ اصل طریقے سے یہ کام نہیں ہو رہا, لہذا کوئی فاؤل مینز اختیار کیے جائے, کوئی بائی ہک اور کروک, کوئی کھیر نکالنے کی کوشش کی جائے, سیدھی انگلی سے نہیں نکلتی تو ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے. اور یہی وہ کام ہے کہ جو پھر تحریکوں کا ستیہ ناس کرتا ہے. ہمارے سامنے تحریکیں ہیں. بہترین تحریک وہ تحریک ہے جس نے تحریک پاکستان میں اصولوں کی بنیاد پر حصہ نہیں لیا, لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ اس طرح تو یہ کام بہت لمبا ہے, ہم نہیں اس کو حاصل کر سکتے, لہذا شارٹ کٹ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی. اور وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ پھر ایسا شارٹ ہوا کہ ابھی تک وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکا. اصل بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک بات کو اصولی طور پر صحیح سمجھا, اس کو اختیار نہیں کیا. تو آج ہمارے لیے بھی اصل میں یہی سبق ہے. ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ تنظیم کے اندر بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ واویلا کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو ہم بس اب قرآنی تبلیغی جماعت بن گئے ہیں. تبلیغی جماعت جو ہے وہ صرف واعظ کے ذریعے سے اپنی میسج دیتی ہے, ہم قرآن مجید کے ذریعے سے میسج دیتے ہیں. گویا ہمارے پیچھے نظر اقامت دین نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا کام کیا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس جو ہے وہ اسی پر رہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پہنچاتے رہو, پہنچاتے رہو, پہنچاتے رہو, پہنچاتے رہو, اور پورا پورا پہنچاؤ, اس میں کاٹ چھاٹ کر نہیں پہنچاؤ. ایسا نہ کرو کہ تم کچھ لوگوں کا خیال کر کے ان کو فوکس کرو, نہیں, سب کو بلاؤ, بلاتے رہو, بلاتے رہو, بلاتے رہو. راستہ اللہ تعالیٰ نے خود نکالا. یہ ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم ایک منہج اپنا دیتے ہیں کہ ایسے ہوگا. یعنی ایک تو نا ڈاکٹر صاحب کو انالیسز کی رکاوٹیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو تھی وہ کفار کے معاشرے میں تھی, ہماری مسلمانوں کے یہ کیا ہے, یہ حقیقت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ برابری تھی, تعداد میں فرق تھا, مقدار میں فرق تھا, نوعیت کا فرق نہیں تھا, جو اسلحہ ان کے پاس ہے وہی اسلحہ ان کے پاس ہے. یہاں بہت زیادہ فرق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو حقائق ہیں. لیکن اب اس کے بعد وہ اقدام کیسے ہوگا؟ وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا ہوتا کہ میں یہاں سے مدینہ چلا جاؤں گا اور پھر میں وہاں سے آ کے تم سے مٹوں گا, تو پھر کیا اقامت دین ممکن تھی؟ تو ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم نے بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بتانا ہے. اس لیے کہ آج ایک رواج ہو گیا ہے کہ طریقہ کار بتایا جائے, طریقہ کار بتایا جائے, طریقہ کار بتایا جائے. کبھی کسی پہلوان نے اپنی کشتی کا طریقہ کار بھی اپنے مخالف کو بتایا کبھی کہ میں ایسے داؤ لگاؤں گا؟ کبھی کسی کھلاڑی نے اپنی اسٹریٹجی جو مخالف کپتان ہے یا کھلاڑی ہے اس سے بھی کبھی شیئر کی ہے؟ کبھی کسی فوج کے کمانڈر نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ کبھی جو مخالف دشمن فوج کا کمانڈر ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کی ہے؟ یہ تو ہماری ایک مجبوری ہے. یعنی یہ جب ہمارا دھرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے دھرنے کی وہ پذیرائی نہیں ہوگی کہ جو 15 دن تک ہوتی رہی ہے اسلام آباد کے اندر. آج وہاں پر ایکشن سنا کچھ ہو رہا ہے, اللہ ہی خیر کرے, اس میں خیر ہی برآمد ہو کوئی. لیکن جب ہمارے دھرنے کی باری آئے گی تو پھر وہاں جو لنچ پیکس ہیں وہ سفاری کلب سے بن کے نہیں آئیں گے. 5,000 جب یہ پچھلا دھرنا تھا اسلام آباد والا, 5,000 لنچ پیک جو ہیں وہ سفاری کلب سے وہاں جا کے ڈلیور ہوتے تھے. ہمیں کچھ نہیں ڈلیور ہوگا, اور بلکہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دھرنے سے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے اور دھرنا بین ہو جائے. کیسے ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو بھی قرآن و سنت سے ہمیں راستہ سمجھ میں آتا ہے ہم اس پر اطیع اللہ و اطیع الرسول سمجھ کر عمل پیرا ہوتے رہیں, عمل کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ راستے نکالے گا. انشاءاللہ وہ راستہ نکلے گا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب. ہمارا شیڈیول چونکہ لیٹ ہے میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ ہمارا وہ دن کا جو شیڈیول ہے وہ صحیح جگہ پہ آ جائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ.